مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج امریکہ میں حقوق انسانی کے ممتاز رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے یوم پیدائش کی چھٹی ہے، جو کانگریس کے ایک ایکٹ کے تحت ہر سال جنوری کے تیسرے پیر کو منائی جاتی ہے۔ کنگ نے امریکہ میں 1950 کے عشے میں اس وقت سے شہرت حاصل کرنا شروع کی جب 1955 میں انہوں نے ریاست الاباما کے شہر منٹگومری میں سرکاری بسوں کے ایک کامیاب بائیکاٹ کی قیادت کی، جس کا مقصد شہر کو بسوں میں سیاہ فام مسافروں کے خلاف امتیازی سلوک کو ختم کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ خیال رہے کہ یہ امریکہ میں وہ دور تھا جب یہاں نسلی امتیاز عام تھا اور شہری حقوق کے رہنما اپنے حقوق کی تحریک کو بتدریج آگے بڑھانے کے لیے کوشاں تھے، اور 50 اور 60 کے عشرے میں وہ امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کی ایک مرکزی شخصیت اور ایک مرکزی آواز بن کر ابھرے، اور انہوں نے امریکہ میں لاکھوں لوگوں کو، جن میں کالے گورے سبھی شامل تھے، اپنی مشہور زمانہ تقریر آئی ہیو اے ڈریم سے متاثر کیا، جو انہوں نے 1963 میں مارچ آن واشنگٹن کے موقع پر کی تھی۔ 1964 میں انہیں امن کا نوبل انعام دیا گیا، اور پھر 4 اپریل 1968 کو ٹینیسی کے مقام میمفس میں ایک بے رحم قاتل کی صفاق گولیوں نے اس آواز کو ہمیشہ کے لیے صرف 39 سال کی عمر میں خاموش کر دیا، لیکن ان کی جدوجہد کے نقوش آج امریکہ کی تاریخ پر بہت گہرے نظر آتے ہیں۔ اسی جدوجہد کے نتیجے میں امریکہ میں حقوق انسانی کی صورتحال بہت بہتر ہوئی۔ 1964 میں حقوق انسانی کے ایک تاریخ ساز بل پر صدر لنڈن بی جانسن نے دستخط کیے، اور حقوق انسانی کی صورتحال یہاں بتدریج بہتر ہوتی گئی، لیکن کتنی بہتر ہوئی؟ آج جب فرگوسن، نیو یارک اور راڈنی کنگ جیسے واقعات پر نظر ڈالی جائے تو ماہرین کے مطابق ابھی اس سلسلے میں مزید کام کیے جانے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نہ صرف امریکہ میں سول رائٹس کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، بلکہ اسی سیاق و سباق میں پاکستان میں بھی شہری حقوق کا جائزہ لیتے ہوئے ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کے تجربات کی روشنی میں پاکستان میں اس حوالے سے کیا کچھ کیا جانا چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سیٹل سے ڈاکٹر طیب محمود صاحب، جو پروفیسر اور لا ہیں اور ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار گلوبل جسٹس کے، اور ہمارے ساتھ تو جناب چودھری محمود بشیر برک صاحب ہیں، جو پاکستان کے قومی اسمبلی میں لا اینڈ جسٹس پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور ڈاکٹر مہندی حسن صاحب ہیں جو سابق چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے۔ ڈاکٹر طیب محمود، یہ فرمائیے کہ جب آپ کمپیئر کرتے ہیں 50s اور 60s سے، تو آج امریکہ میں سول رائٹس کو آپ کس حیثیت میں دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں جی کہ گلاس میں پانی بھرا بھی ہے اور خالی بھی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو یاد رہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 60s کی سول رائٹس موومنٹ وغیرہ، تو اس کا آخر نتیجہ یہ تھا کہ 4 قوانین قائم کیے گئے تھے۔ سول رائٹس ایکٹ 1964 کا، جس نے رنگ، مذہب، نسل کی بنیاد پہ کسی قسم کے امتیاز پہ پابندی لگائی۔ پھر ووٹنگ رائٹس ایکٹ تھا 1965 کا، جس نے انہی وجوہات پہ لوگوں کو ووٹ نہ دینے پر پابندی لگائی۔ اس کے بعد نیشنلٹیز ایکٹ بدلا گیا 65 میں، جس سے امیگریشن پالیسی جو تب تک فوکس تھی یورپین امیگرینٹس پہ، اس کو کھولا گیا دوسروں کے لیے۔ اور آخر میں فیئر ہاؤسنگ ایکٹ 1968 میں، جس میں پراپرٹی کی رینٹل یا سیل میں کسی اس قسم کے امتیاز رنگ کا یا نسل کا یا مذہب کا یا نیشنل اوریجن کو ختم کیا گیا۔ تو یہ آپ کا قوانین موجود ہیں، ان کی وجہ سے بہت فائدے ہوئے ہیں سیاسی نظام معاشرتی نظام میں جہاں چیزیں کھڑی تھیں 50 سال پہلے اس سے بہت پیش رفت ہوئی ہے. اب یہ کہنے کے بعد یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جو ہی یہ چیزیں ہو گئیں تو اس کے اوپر ایک ریئیکشن بھی ہوا جس کو یہاں بیک لیش بھی کہا جاتا ہے. اور نکسن صاحب کے الیکشن کے بعد سے کئی دفعہ وار آن ڈرگ کے نام پہ, کئی دفعہ اور چیزوں کے نام پہ جو ہے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئیں. تو اب یہ ہے کہ ترقی بھی ہوئی ہے لیکن تقریباً ہر فیلڈ میں, چاہے وہ ووٹنگ رائٹس اچھی مثال ہے کہ ابھی تک ووٹ کون ڈالتا ہے, کتنا ڈالا جاتا ہے, کون ریپرزینٹیٹو جو ہے نسلی بنیاد پہ اور آل بنیادوں پہ پارلیمنٹ میں اور کانگریس میں موجود ہیں, تو اس میں کئی چیزوں کی کمی ابھی موجود ہے. اور ابھی گزشتہ چند مہینوں میں جو پولیس کا کے تعلقات خاص طور پہ سیاہ فام باشندوں کے ساتھ, اس کی خبریں سب سامعین نے سنی ہوں گی. تو ابھی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں تاریخ میں, یہ ایک لمبے سفر ہوتے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سول رائٹس موومنٹ ایک اہم سنگ میل تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ سڑک ابھی کٹھن ہے, ابھی اس نے آگے اور بہت آگے چلنا ہے کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر صاحب, قبل اس کے کہ میں مزید آگے بڑھوں, میں یہ چاہوں گا کہ آپ ذرا مختصر الفاظ میں ہمارے سننے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ 50 کے عرصے سے پہلے اس ملک میں سول رائٹس کی کیا صورتحال تھی.
دیکھیے, وہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں ایک لمبی سفر ہوتا ہے, تو اس میں بتدریج چیزیں چلیں آگے. یاد رہے کہ جب یہ ریاست قائم ہوئی ہے تو اس وقت اب سیاسی حقوق جو سب سے اہم ہوتے ہیں, سیاسی حقوق بہت لمیٹڈ تھے. اس میں آپ کا سفید فام ہونا ضروری تھا, اس میں آپ کا پراپرٹی اونر ہونا ضروری تھا, اور اس میں آپ کا مرد ہونا ضروری تھا. تو یہ بتدریج چیزیں کھلیں, جو پراپرٹی ہونے کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ختم ہوئی 1920 کے لگ بھگ آ کے. عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا, پھر جہاں تک سیاہ فام لوگ ہیں, یہ بھی ہمارے سامعین کو شاید پتا ہو کہ یہاں پہ بہت کئی 100 سال جو ہے سلیوری کا سسٹم رہا, تو وہ کہیں جا کے سول وار ہونی پڑی 1855 اور 1860 کے درمیان, کہ ان کو جو ہے قانونی طور پہ آزاد کیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر 100 سال لگے کہ لیگلی آزاد تو ہو گئے, لیکن پھر بھی خاص طور پہ امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں اور اس کے علاوہ بھی بہت مسائل رہے کہ ان کو کتنا, جس کو کئی دفعہ یہاں جم کرو کا سسٹم کہا جاتا ہے, کہ ہاں جی فارملی تو آپ آزاد ہیں لیکن ان ایکچوئلٹی آپ تقریباً جو ہے ایک جو مین سٹریم سوسائٹی ہے اس سے الگ ہی رہیں گے. آپ کے سیاسی حقوق, سماجی حقوق, آپ کے معاشرتی حقوق پہ پابندیاں ہی رہیں گی. تو یہ جو سول رائٹس موومنٹ تھی, یہ اس کا ایک کنٹینویشن تھی کہ بھائی جو سول وار کے بعد قانونی آزادی ملی ہے, اب اس کو واقعی اس کا ثمر جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. تو اس حساب سے یہ جو 1964 اور 1967 کے درمیان جو قانون لائے گئے, ان کو جو جن کرو کا زمانے کے جو ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ اپارتھائیڈ قسم کا سسٹم تھا, اس کو ختم کیا گیا. تو پھر آپ کا سوال کی طرف ہی واپس جاتا ہوں کہ یہ مطلب یہ سفر جیسے اور معاشروں میں بھی ہوتا ہے, یہاں کا بھی اب تقریباً 200 سال سے زیادہ کا سفر ہو رہا ہے اور ابھی جاری ہے, اور ابھی کئی مسائل جو ہیں ابھی ان کو ڈیل کیا جانا ہے. کیونکہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیے جو ہارڈ ڈیٹا ہے کہ بھائی اکنامک ڈیٹا ہو یا وہ تعلیمی ڈیٹا ہو یا وہ کہ جیل کس سے بھرے ہوئے ہیں یا سیاسی ہو کہ ووٹوں کا کیا اثر ہوتا ہے, تو اس میں ابھی بھی صاف نظر آتا ہے کہ نسلی امتیاز جو ہے وہ ابھی تک اس کا صفایا نہیں کیا جا سکا. تو لیکن امید کی جاتی ہے کہ یہ سٹرگلز جاری رہیں گی, اور یہ کوئی جو ہے مٹھائی کی طرح اوپر سے تو کوئی بانٹتا نہیں, اسی لیے نیچے سے لوگوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے, جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو اس کی کئی شکلیں بنتی رہیں گی اور سفر جو ہے جاری رہے گا.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. محمود بشیر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بحیثیت چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے یا پاکستان کے جو لا میکرز ہیں وہ پاکستان میں سول رائٹس کے لیے کیا کر رہے ہیں اور پاکستان میں آج آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق سول رائٹس کی صورتحال کیا ہے؟
یافین صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان 1947 میں مرز وجود میں آیا اور اس کے بعد 1973 میں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، اس سے پہلے بھی دو کانسٹیٹیوشن تھے لیکن وہ ایبروگیٹ ہو گیا، اس کے بعد یہ فائنل کانسٹیٹیوشن 1973 میں ہے۔ 1973 کانسٹیٹیوشن میں بالکل وضاحت کی گئی ہے ہیومن رائٹس کی اور فنڈامنٹل رائٹس کی، اس کے آرٹیکل 8 سے 28 تک واضح طور پر اتنی وضاحت سے انسانوں کے درمیان عدم تشدد اور عدم امتیاز کے بارے میں واضح طور پر کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں زبان کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، نسل اور اس کے صوبائی حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، فرقے کے حوالے سے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو مکمل طور پر آزادی ہے کہ وہ اپنے فرقے پر، اپنے مذہب پر عمل کرے اور اپنی عبادت گاہوں کا تحفظ کرے اور عبادت گاہ کی تعمیر کرے۔ اس کے علاوہ ان کی غیر قانونی پر اریسٹ نہیں ہو سکتی، ان کو رائٹ آف سپیچ ہے، رائٹ آف اسمبلی ہے، رائٹ ٹو ہیو دی پراپرٹی ہے، اس میں قطعی طور پر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ ہم نے دیگر ممالک کے دساتیر سے یقینی طور پر فائدہ اٹھایا ہے اور دنیا میں جس جوں جوں انسانیت کے سوشل آرڈر میں ترقی ہوئی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے تعلیم کے لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے جوں جوں ترقی ہوتی گئی ہے، تو مختلف معاشروں نے انسانوں کے مابین ڈسکرمنیٹ کرنے والے قوانین کو رد کر دیا ہے۔ اس میں انگلینڈ کا میگنا کارٹا بھی ایک ہے۔ اسے میں مذہبی، اگر میں نہیں چاہتا اس حوالے بات کیا جائے، میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں اس میں مساک مدینہ بھی تھا، تو تمام مذاہب اور تمام قوانین اور دنیا کے تمام دساتیر جو ہیں، آج دنیا جو ہے یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن پر مبنی ہے۔ دنیا نے بہت تجربے کیے، بادشاہ تھی اور یا بہت بڑے ایسے لوگ بھی تھے جو فتح کرتے تھے اور قتل کرتے تھے اور تباہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ دنیا میں ڈیموکریٹک ویلیوز کا جو آغاز ہوا ہے اور اس کی اہمیت بڑھی ہے، تو ہیومن رائٹس کی بھی اہمیت بڑھتی چلی گئی ہے۔ لیکن میں یہاں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا کہ محض قوانین نافذ کرنے سے، محض قانون بنانے سے آپ یہ وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے جب تک انسان کی سوچ، انسان کے خود اس کے سوشل آرڈر میں، یہ خود اس کے ذہن میں یہ بات نہ معاشرے کے آئے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہوگا، اور اس پر مبنی قوانین بھی بنائے ہیں۔ اب بہت سخت قوانین کو بھی لوگ توڑ دیتے ہیں، بہت سارے قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں، اس پر عمل درآمد کے لیے آپ کو ایک حکومتی بڑی مضبوط مشینری جس کو رول آف لا کہتے ہیں، اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ دو چیزیں، تین چیزیں میں کہوں گا۔ ایک قانون ہونا چاہیے، اس کا عمل درآمد کرنے کی طاقت ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر انسانوں میں تعلیم کے لحاظ سے خود ان میں یہ شعور بلند ہونا چاہیے کہ کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ امتیاز کریں۔ تو اس حوالے سے جو یہاں طیب صاحب نے فرمایا ہے، بالکل اتنے امریکن معاشرہ جو بڑا ترقی یافتہ معاشرہ ہے اور جو یورپ سے اس کی جڑیں بھی ملتی ہیں، انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً بے شمار قوانین بنائے ہیں۔ انہوں نے اپنی مختلف مواقع پر محسوس کیا کہ یہاں ہم نے قانون کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے وہ جو اس کے دروازے، اس کے ظلم کے دروازے یا عدم برداشت کے دروازے، وہ ڈسکریمنیشن کے دروازے بند کرنے کے لیے قوانین بنائے ہیں۔ لیکن اصل بات تو عمل درآمد کی ہے نا۔ آج وہ قوانین کی موجودگی میں بھی میں نہایت عزت کرتا ہوں تمام ممالک کے، ان کے قوانین کا۔ دیکھیے نا، انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں بھی جرائم ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں۔ ہماری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور دیگر ممالک کی تو بات چھوڑے نا, یہ انتہائی ترقی یافتہ معاشروں میں بھی قانون کو توڑنے کا رجحان پایا جاتا ہے, تو اس کے لیے یہ بہت ایک اعلیٰ ایک سوچ ہے اور اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے دنیا میں کہ قانون اپنا راستہ بناتا ہے خود اور اس کو عمل درآمد کرنے کی عوام کی طرف سے, جمہوری اداروں کی طرف سے اس کو طاقت مہیا کیا جاتی ہے. ہمارے آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ان بیسک رائٹس, ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو کالا دم قرار دیا جائے گا. بالکل واضح طور پر لکھا ہے اور عدالتیں فقتاً فقتاً ایسا کرتی بھی چلی آ رہی ہیں. یہاں لکھا گیا ہے کہ کسی آدمی کو دوسرے پر تفریق یہ نہیں ہوگی کہ اس کا رنگ, نسل, اس کا مذہب, اس کا عقیدہ کوئی مختلف ہے, اور ہر آدمی کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے. اس پر عمل درآمد کے لیے ہم بھی کوشاں ہیں, ہمارا معاشرہ بھی, قوانین بھی چل رہے ہیں اور عوام بھی چاہتے ہیں. خوشی کی بات ہے کہ انتہائی اکثریت جو ہے معاشرے کے لوگوں کی یہاں بھی اور امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی وہ قانون پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. ذہنی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ان بنیادی حقوق کی قائل ہے, ان پر عمل درآمد کرنا چاہتی ہے, ان کو پسند کرتی ہے, اور یہی ایک بہت بڑی طاقت ہے اس قانون کی پشت پر. الحمدللہ پاکستان میں ہم کوشاں بھی ہیں, ہمارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, ہماری عدلیہ آزاد ہے, ہمارے عوام کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے, اور اس حوالے سے یقینی طور پر ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے مقاصد حاصل کریں گے. اور ہماری بنیادی طور پر یہ خواہش ہے اور ہماری پالیسی ہے کہ انسانوں کے درمیان ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے اور ان کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مکمل حقوق کو استعمال کرنے کا, ان پر عمل درآمد ہونے کا حق حاصل ہونا چاہیے. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے تو اسی طرح تعلیم کی وجہ سے معاشرے میں ترقی کی ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ شعور بلند ہوتا جا رہا ہے, اور یہی حق اور سچ کی فتح ہے.
برک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر مہندی حسن صاحب, آپ پاکستان کے حقوق انسانی کمیشن کے سربراہ بھی رہے ہیں, ویسے بھی آپ سول سوسائٹی میں بہت ایکٹیو ہیں, آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں حقوق انسانی کی صورتحال یا سول رائٹس کی صورتحال, تو آپ کیا کہیں گے کہ جو قوانین وہاں آلریڈی موجود ہیں ان پر مناسب طریقے سے عمل ہو رہا ہے, وہ مشینری موجود ہے جس پر عمل درآمد کرائے, یا ایسا نہیں ہے؟
اس کی وجہ سے جو غیر مسلم ہماری آبادی ہے وہ مطمئن نہیں ہے اور ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, اس میں تمام ریلیجیس مائنورٹیز شامل ہیں, اور یہ صورتحال پاکستان میں گریجولی ڈیولپ ہوئی ہے. پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے بہت واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا, لیکن ان کے بعد آنے والے لوگوں نے جو صورتحال پیدا کی اس ریلیجیوسٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ غیر مسلم پاپولیشن جو ہے پاکستان کی ریلیجیس مائنورٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتی ان حالات کی, اور یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسل ہیومن رائٹس ہیں جو یونائٹیڈ نیشنز کا چارٹر ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے, اور میں ذاتی طور پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ریلیجیس اسٹیٹ وہ مسلمانوں کی ہو, یہودیوں کی ہو, کرسچن کی ہو, ہندوؤں کی ہو, اگر ریلیجن کسی اسٹیٹ کا مذہب قرار دے دیا جائے گا تو اس میں آئیڈیل کیونکہ ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی, اور کیونکہ پاکستان کو ایک اسلامک ریپبلک کا درجہ ملا ہے اور एक्सेप्टेड, उसमें थोड़ी सी रुकावट आती है जी।
डॉक्टर तैयब महमूद साहब, आप आपने इस सिलसिले में दोनों साहिबान को सुना, आप ये फरमाइए कि अगर आप एक कंपैरेटिव स्टडी करें पाकिस्तान के साथ, अमेरिका या यूरोप में जो सिविल राइट्स है उनकी सूरत हाल से, तो आप पाकिस्तान के कवानीन में किसी किस्म की तब्दीलियों की रिकमेंडेशन करेंगे? आपकी नजर दसातीर पर भी है दुनिया भर के।
मैं समझता हूँ जी कि आपके सवाल का जो दो चीजें जो हैं हमें जो लार्जर पस मंजर में रखनी चाहिए कि जब हम सिविल राइट्स की जदीद रियासत की बात करते हैं, एक तो ये कि रियासत और सिटीजन या शहरी का तल्लक क्या है, क्या शहरी जो है वो रियासत का ईंधन है या रियासत का मकसद शहरी के हकूक का तहफ्फुज़ है। दूसरा ये कि अगर सब इंसानों के हकूक हैं तो आया अक्सरियत जो है अपनी मनमानी कर सकती है जमहूरियत के नाम पे, या जो कम तादाद में लोग हों, माइनॉरिटीज हों, उनके हकूक की भी हिफाजत की जा सकती है कि नहीं। तो चाहे हम अमेरिका और पाकिस्तान का तनाजर में बात करें या किसी और तनाजर में करें, इन दो चीजों पे मैं समझता हूँ कि इन्हिसार है कि कोई मुल्क कहाँ खड़ा है, कि शहरी और रियासत का तल्लक क्या है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन दोनों मामलात में अभी पेशरफ्त की जरूरत है, कुछ हद तक कानून में और कुछ हद तक कानून की इन्फोर्समेंट में और कुछ हद तक समाजी तरक्की में। बुनियादी ये कि रियासत जो है एंड नहीं होती, रियासत मीन्स होती है, एंड जो है वो इंसान होते हैं और इंसानों के हकूक होते हैं। रियासत बनाई ही इसीलिए जाती है, ये अब कोई 1000 साल पुराना जमाना नहीं जहां समझा जाए कि बादशाह सलामत जो है ऊपर से आए हैं और रियाया का काम सिर्फ ये है कि बादशाह सलामत की या रियासत की खिदमत करना। तो किसी हद तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कानून में भी कई शेड्स ऐसे हैं और समाजी शेड तो बहुत हैं, जहाँ अभी तक ये इम्तियाज जो है क्लियर नहीं किया गया कि रियासत एंड नहीं है, रियासत मीन्स है, और शहरी और शहरियों के हकूक, उनकी हिफाजत और उनकी तरक्की, ये है काम रियासत का। दूसरा ये कि हाँ, जमहूरियत होनी चाहिए, उसमें ये है कि जो मेजॉरिटी होती है उसको राइट होने चाहिए कि वो रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रन करे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटेरियनिज्म के नाम पे माइनॉरिटीज के हकूक की, चाहे वो मजहबी माइनॉरिटीज हों, चाहे वो इलाकाई और लसानी माइनॉरिटीज हों, उनके हकूक सलब नहीं किए जा सकते। और यही मकसद होता है आईन का कि वो इन दो चीजों की हिफाजत करे, एक ये कि रियासत का मकसद अवाम की खिदमत और अवाम के हकूक की प्रोटेक्शन है, और दूसरा ये कि मेजॉरिटी जो है वो कहीं जो कम तादाद में लोग हैं उनके हकूक को पामाल ना करें। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों इलाके, हम इसमें फिर स्पेसिफिक का कानून की बात कर सकते हैं, ये जरूरी है। तीसरा मैं एक ये कहूँगा कि जैसे पहले भी बात हो चुकी, अमरीका हो, यूरोप हो या पाकिस्तान हो, ये एक तारीखी सफर होता है, एक दिन में कोई चीज नहीं होती, लेकिन सफर अभी तक जहाँ बेहतर तरीके से चल रहे हैं वो ये है कि जो दायरा है हकूक का उनको वसी से वसी तर किया जाता है, और ऐसे लोग जो उस दायरे से में ना हो, खारिज हो, उनको अंदर लाया जाता है। यही तारीख है मिसाल के तौर पे सिविल राइट्स की, कि भाई सियाफ आम बाशिंदों के लिए खास तौर पे चूंकि उनको पूरी प्रोटेक्शन कानून की नहीं हासिल थी तो उनको भी अंदर लाया जाए। तो मैं समझता हूँ पिछले 300-400 साल की दुनिया की तारीख यही है कि जो प्रोटेक्शन का जोन है, जो हकूक का दायरा है, उसको वसी से वसी कर किया जाए और जो लोगों बाहर रह गए हैं उनको भी अंदर लाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से भी पाकिस्तान की तारीख एक बड़ी यूनिक है کہ یہاں پہ ہم نے ایک کام یہ کیا اپنی تاریخ میں کہ بجائے اس دائرے کو وسیع کرنے کے ہم نے اس میں اس دائرے میں سے لوگوں کو باہر نکالا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہیں, یہ تینوں چیزیں کہ بھائی ریاست کا مقصد حقوق کی حفاظت, مائنورٹیز کے حقوق کا تحفظ, اور مسلسل دائرہ جو ہے قانونی پروٹیکشنز کا اس کو وسیع سے وسیع تر کیا جائے, اور کسی بہانے جو ہے کسی کو اس دائرے سے خارج کرنا یا ان کو اس دائرے سے باہر رکھنا یہ تاریخی سفر کے خلاف ہے, اور کسی وقت اس کو جو ہے ٹوٹنا پڑے گا اس سفر کو, اور وہ جو سفر جمہوری سفر ہے, حقوق کا سفر ہے, آئینی تحفظات کا سفر ہے, اس کے اوپر ہمیں ذرا زیادہ پیش رفت دکھانی پڑے گی تاکہ ہم تاریخ میں بھی سرخرو ہو سکیں, اور شہری جو ہیں وہ ایک جدید ریاست اور ایک جدید معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو سکیں.
برق صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ڈاکٹر طیب محمود صاحب نے اٹھایا ہے کہ دائرے کو وسیع کرنے کے بجائے پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن یہ ہے کہ وہاں اس دائرے کو تنگ کیا گیا ہے. دوسرے, پاکستان میں جو سول رائٹس کے ورکرس ہیں, حقوق انسانی کے ورکرس ہیں, ان کو ایک شکایت یہ ہے کہ پاکستان میں قوانین تو یقیناً ہیں لیکن یہ کہ ان پر عمل درآمد کرنے کی یا تو ول نہیں ہے یا بھرپور مشینری نہیں ہے. دوسرے یہ کہ لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا کہ ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے دوسروں کے اوپر کیا حقوق ہیں اور دوسروں کے ان پر کیا حقوق ہیں. کیا اس بارے میں حکومت, آپ حکمران پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, کس طرح سے اس کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے؟ آپ براہ کرم اس کا جواب دیجیے, لیکن پہلے میں ایک اسٹیشن آئی ڈی لوں گا, جس کے بعد تو پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی برق صاحب,
جی جی, میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کا, معاشرے کا اور عوام کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ انسانی حقوق کا تحفظ کریں اور ان کا احترام کریں. پاکستان کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں, اس کے ازالے کے لیے میں عرض کروں گا کہ پاکستان کی تشکیل ہی ایک مسلم معاشرے کے بارے میں اہلیان جو ہندوستان میں, متحدہ ہندوستان میں مسلمان رہتے تھے, انہوں نے ایک تحریک کے طور پر ایک مملکت کا انعقاد کیا اور وہ مملکت کو مارز وجود میں لائے جس کا نام پاکستان تھا. پاکستان ہسٹورک پہلے کوئی تاریخ میں اس کا نام نہیں ہے. یہ 47 میں پہلی دفعہ اسلامیہ نے ہم نے مل کر ایک ملک بنایا. تو جب وہ اسلامیہ نے ہم کٹھے ہو کے ملک بنائے کو قدرتی طور پر انہوں نے اس ملک کے بارے میں اپنا تصور پیش کیا, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اب اسلامیہ نے ہند نے اگر کٹھے ہو کے بنا لیا ہے اور جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ مسلم ہیں, غیر مسلم ہیں, کرسچن ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, مکمل طور پر ان کے حقوق کا اور ان کے مذہب کا احترام کرنا ہوگا. یہ ذمہ داری تو خود مسلمانوں نے اپنے ذمہ لے لی ہے. اب ان لوگوں کا جنہوں نے اسلامک ریپبلک کا پاکستان کا ایک آئیڈیا دیا ہے, اب ان کا بنیادی طور پر یہ بھی فرض ہے کہ اللہ کے احکام کے تحت اور وہ آئین جو مشترکہ طور پر تسلیم کرتا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے تمام لوگوں کے بنیادی حقوق اور عقائد کا احترام کیا جائے. میں جب یہاں یہ کہتا ہوں, اگر کہیں کوئی عمل کسی قانون کی اثر اندازی کہیں کم نظر آئی ہو یا معاشرے میں کچھ لوگ جو انتہا پسند بھی نظر آئے ہوں. بدقسمتی سے ہمارا یہ المیہ ہے کہ امام جو پاکستان کی انتہائی بڑی اکثریت, میں کہوں گا 99% لوگ جو ہیں وہ ایک عدم تشدد کے معاشرے میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ انتہا پسندوں کی وجہ سے ہمارے بارے میں ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ شاید ہم لوگوں کو اپنے معاشرے میں جینے کے حق نہیں دیتے. میں یقین جانیے کہ میرے حلقے میں بھی اور پاکستان میں بھی ہماری اسمبلی میں بھی انتہائی احترام کی نظروں میں دیکھے جاتے ہیں, لیکن جہاں اس معاشرے میں ہماری کوتاہیوں کو ذکر کیا جاتا ہے, وہاں مجھے یہ بھی کہنے کا موقع دیں کہ انتہائی ترقی یافتہ معاشروں میں بھی جب دوسرے کے مذاق کا مذاق اڑایا جاتا ہے, خاکے کاٹ کر اور ایسی ایسی باتیں کر کے جس میں لوگوں کے جذبات مجروح ہوں, تو وہ تو اس تمام وہ معاشرتی ترقی کو وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. بدقسمتی سے یہ ایک نیچے درجے کی انسانی ایک جذبے کا اظہار اگر ایشیا میں کیا جاتا ہے تو وہ یورپ میں بھی کیا جاتا ہے. اس بات کو ہمیں اس کو نفی کرنے کے لیے ہمیں مشترکہ طور پر کوشش کرنی چاہیے, اور پاکستان میں بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پبلک کے نمائندے اور حکومتی عناصر ہر وقت ہر قسم کے مذہب کے درمیان اخوت اور محبت کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. اس کے باوجود وہ جو ایک نہایت ہی معمولی اقلیت ہے جس نے ہمیں بھی بدنام کیا ہے اور اس وجہ سے ہمارے بارے میں تاثر بھی غلط قائم کیا جاتا ہے, ہم بدقسمتی سے چکی کے دو پتھروں کے درمیان پس رہے ہیں. ایک طرفہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں بدنامی کرنے کا باعث ہم میں سے بیٹھے ہوئے ہمیں بدنام کرنے کا موجب بن رہے ہیں, اور دوسری طرف بجائے اس کے کہ وہ جو 99% لوگ ہیں, اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں جو موجودہ معاشری اعلی قدروں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, ان کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ہمیں لیبل لگا لیا جاتا ہے اور ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کر لی جاتی ہے. پاکستان میں الحمدللہ انتہائی زیادہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو اور تمام عقائد کو ماننے والوں کا احترام کریں, ان کے قائدین کا احترام کریں, ان کے پیغمبروں کا احترام کریں, وہ چاہے ہندو ہوں, پارسی ہوں, سکھ ہوں, کرسچن ہوں, جیو ہوں, ان کی اعلیٰ قیادت ہے تاریخی طور پر, ان کے احترام کے خلاف بات کرنا میرے قانون میں ہمارے آئین میں اس کی سخت ممانعت ہے. یہاں تک یہ ہے کہ آپ اپنے خاص ایک مذہب کے عقائد کی پرچار کے لیے قطعی طور پر ایسا ٹیکس نہیں لگا سکتے دوسرے خیال مذہب کے لوگوں پر جن کا اپنا علیحدہ عقیدہ ہے, اور عبادت گاہوں کی اپنی عبادت گاہوں کو قائم رکھنے کا بھی حق حاصل ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گا جہاں قانون کو اور عمل درآمد میں کمزوری ہے, وہ کمزوری بہت معاشروں میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, کئی مثالیں ایسی دے سکتا ہوں کہ جس میں وہ بات کرتے ہوئے پھر شاید کسی کو دکھ پہنچے. ہم میں بھی کمیاں ہیں
جی.
ہم بھی اللہ فضل انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. پاکستان کے عوام نے آج تک جب بھی کبھی الیکشن ہوئے ہیں تو انہوں نے روشن خیال اور غیر متشدد قوتوں کو ووٹ دیا ہے. بالکل طور یہاں آزاد معاشرہ لیکن ایک خاص اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے پاکیزگی سے زندگی بسر کرنے کے لیے
جی.
ایک سلجھا ہوئے معاشرہ قائم کرنے کے لیے کوشش ہے اور انہی جماعتوں کو وہ آگے لاتے ہیں.
اچھا
کبھی جی. کسی انتہا پسند ریلیجس پارٹی کو عوام نے آگے کبھی بھی نہیں لائے.
اچھا بڑے صاحب میں جی ذرا سا
ہم اس پر قائم رہیں گے,
آپ کو ذرا سا روکوں گا, ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر طیب محمود. قبل اس کے آپ کو میں خدا حافظ کہوں, میں ایک سوال کا جواب آپ سے اور چاہوں گا کہ جو حقوق انسانی کا بین الاقوامی چارٹر ہے اس کے مطابق امریکہ میں اس پر عمل درآمد کے لیے کیا صورتحال ہے, کتنا تجسس یا کتنی پرجوش کیفیت پائی جاتی ہے, اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے آپ؟
ختم کر دو سر کے ساتھ رہیے.
جی ہاں, جو بین الاقوامی چارٹر ہے وہ فارملی طور پہ تو تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کی کافی حد تک مماثلت ہے جو یہاں پہ بل آف رائٹس جسے کہا جاتا ہے اس حوالے سے, لیکن اس میں انٹرنیشنل چارٹر میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کا اشارہ سماجی اور اقتصادی حقوق سے ہے, تو وہ چیزیں جو ہیں امریکی آئینی سسٹم ابھی ان کو ایڈاپٹ نہیں کر پایا چونکہ ان کا زیادہ مارکیٹ سسٹم اور کیپٹلسٹ سسٹم ہے, اور جس حد تک سماجی اور اقتصادی حقوق کی بات ہوتی ہے وہ ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ایسا ایریا ہے جس پہ آگے چلنا پڑے گا ضروری, خاص طور پہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں. شاید ہمارے سامعین نے سنا ہی ہو کہ کل ہی ایک نئی رپورٹ آئی ہے کہ اب ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اگلے سال تک دنیا کی 1% آبادی دنیا کے 50% دولت کو کنٹرول کرے گی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی سماجی اور اقتصادی حقوق بہت ضروری ہوتے ہیں سیاسی حقوق کے ساتھ, میں تو ان کو زندگی کے اگاڑی کے دو پہیے سمجھتا ہوں کہ ایک پہیے کے بغیر دوسرا پہیہ خالی نہیں چل سکتا, تو پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم جہاں سول رائٹس کی بات کریں تو ساتھ ہی ہم اکنامک رائٹس کی بھی بات کریں, تاکہ جو ہے کیونکہ ہماری طرف تو اور زیادہ غربت کے افلاس کے مسائل ابھی تک موجود ہیں جن کا پھر سیاسی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. تو واپس آپ کے سوال کے, جی ہاں, جو انٹرنیشنل چارٹر ہے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک نسخہ ہے جو دنیا نے تجویز کیا ہے اپنے پوری دنیا کے لیے, اور اب مختلف ممالک اور مختلف معاشروں کا ایک وہ آبجیکٹو ہے کہ بھئی یہ وہ منزل ہے جہاں پہنچنا ہے, شاید ایک دن میں نہیں, شاید دو دن میں نہیں, لیکن جلد ہی پہنچنا پڑے گا. یاد رہے کہ اب اس چارٹر کو بھی 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو جب اگر کوئی چیز رہے کاغذ پہ لیکن اس کا نفاذ نہ ہو تو کچھ عرصے بعد وہ کاغذ اپنی ویلیو کھو بیٹھتا ہے. تو ابھی تک تو اس نے اپنی ویلیو نہیں کھوئی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پیش رفت نہ ہوئی ہمارے جیسے ملکوں میں یا دوسرے ملکوں میں تو پھر وہ ایک کاغذ کا پرزا ہی رہ جائے گا.
آپ کیا ریکمینڈیشنز دیں گے یا کیا تجاویز دیں گے کہ پاکستان کس طرح امریکہ میں سول رائٹس کی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا اس سے کچھ اسباق لے سکتا ہے؟
اس وقت تو یہ جی کہ جو حالات ہوں اس کے مطابق ہی بات کرنی چاہیے. اس وقت ہمارے سامنے جو بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں, خاص طور پہ وائلنس کا اور ٹیررزم کا اور مذہبی انتہا پسندی کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کو ڈیل نہیں کیا جائے گا بہت مشکل ہوگا کہ جو عام چیزیں سول رائٹس کی اور اکنامک رائٹس کی ہیں ان کی طرف پیش رفت کی جائے. اور ان کی جو یہ بڑے مشکل سوال ہیں, لیکن ان مشکل سوالوں کو کوئی جلد بازی سے حل نہ کیا جائے, مطلب قانون کا اور آئین کا کو ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے یہ سمجھ کے کہ جو ہے جلدی کوئی سرجری کر کے چیز کا حل ہو جائے گا. تو اب اس طرف سے میں ذرا کنسرنڈ ہوں کہ آج کل جو کافی پشاور کے سانحے کے بعد جو قدم اٹھائے گئے ہیں ان جن کا بہت تعلق سول رائٹس اور سیاسی رائٹس سے ہے, یہ اچھی بات ہے کہ قوم متحد ہونے کو نظر آتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں, لیکن جس قسم کے قدم اٹھائے گئے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے. یہ مجھے علم نہیں کہ آیا وہ صحیح علاج ہے یا فوجی حکومت عدالتیں قائم کر دینا یا 20 لوگوں کو یعنی دو دن کے اندر پھانسی دے دینا. یہ مطلب ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو تو شاید اچھی چیزیں ہوں, لیکن جب تک جو ہے اسلحے کی فراہمی ملک میں دندناتے ہیں لوگ شہروں کے اندر حکومت کے اور آئین کے خلاف بات کرنے والے, تو اتنی طاقتور ادارے ہیں ہمارے پاس, اور ان اداروں کا ضروری ہے کہ جو سیکیورٹی کا مسئلے کو حل کریں تاکہ پھر آرام سے یہ بات ہو سکے کہ دوسرے جو سول رائٹس اور اکنامک رائٹس ہیں اس کی طرف پیش رفت کیسے کی جائے گی.
ڈاکٹر طیب محمود بہت شکریہ آپ کا. محمود بشیر صاحب برق صاحب میں ورق صاحب میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں. جو ڈاکٹر طیب محمود صاحب نے باتیں اٹھائی ہیں ان کے آپ سے جواب لوں گا, لیکن ہمیں جوائن کیا ہے جبران صاحب نے پاکستان سے. جبران صاحب آپ پاکستان میں کافی ایکٹیو ہیں سول رائٹس کے ہیومن رائٹس کے سلسلے میں. جو آج پاکستان کے مخصوص حالات ہیں, جیسا کہ ڈاکٹر طیب محمود نے بھی نشاندہی کی کہ پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے اور دوسرے معاملات ہیں وہاں پر, تو ان حالات میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ پاکستان میں سول رائٹس کی صورتحال کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے اور کیا ہونا چاہیے وہاں پر؟
جی, سول رائٹس کی صورتحال سول رائٹ ایکٹیویزم سے بہتر ہو سکتی ہے, چونکہ اس وقت ہم نے ایک سپیس جو کھو دی ہے انتہا پسندی کے لیے, شدت پسندی کے لیے اور حکومت کی اگنورنس کے لیے, باقی چیزوں کے لیے. میں بڑی موٹی باتیں اس وقت کیا کروں, پشاور کے تھانے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو پنجاب کے اندر اس وقت لوگوں کو پیٹرول نہیں مل رہا, اور پیٹرول نہیں مل رہا تو معیشت کا پہیا رک چکا ہے, لوگ چھٹیاں کر رہے ہیں آفیسز سے. تو حکومت یہ جو ایک تو آئیڈیولوجیکل جنگ ہے نا, یہ جو ہم شدت پسندی کی بات کرتے ہیں یا ہم رائٹس ابیوز کی بات کرتے ہیں, جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں, یہ تو آئیڈیولوجیکل جنگ ہے جس کے اندر تو آپ کو نیریٹو پہ کام کرنا پڑتا ہے, ایجوکیشن پہ کام کرنا پڑتا ہے. مگر جہاں تک یہ میں بات کروں پیٹرول کی, یہ تو ایڈمنسٹریٹو کام تک حکومت سی سے نہیں کر پا رہی. تو یہ جو ہم سول رائٹس ایکٹیویزم کی بات کرتے ہیں, اس میں آپ کوئی اپنی کوئی اسٹیٹ انر اسٹیٹ تو نہیں بنا سکتی کوئی سول رائٹس موومنٹ, مگر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا معیار پیدا کرتی ہے, وہ احتساب مانگتی ہے حکومت سے. اور اس وقت جو ضرورت وقت ہے وہ احتساب ہے, وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اسٹیٹ کے تمام اداروں سے جو اس کے اندر برابر کے حصے دار ہیں, کہ جو اس وقت سول رائٹ وائلیشن ہوتی رہتی ہے, انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے. اور یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے پاکستان میں کہ آپ انسانی حقوق سمجھتے کس کو ہیں اور کسی کو نہیں سمجھتے. اب ایک بات یہ بھی میں پہلے سن رہا تھا کہ جی پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں مہیا ہیں, وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے, مگر ہم اگر پاکستان کے آئین کے اندر بات کریں تو تمام مذاہب کو کھل کے آزادی نہیں ہے, بہت ساری چیزوں کو آزادی نہیں ہے. اب میں اسی فار ایگزامپل آپ سے ایک بات کروں تو ہمارا ایک بڑی ڈبیٹ ہے سول رائٹس کے حوالے سے, جی مائنورٹی کا ٹرم جو ہے نا یہ استعمال نہ کیا جائے, یہ مائنورٹی کا ٹرم نکال دیا جائے, یہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ برا لگتا ہے, خاص طور پہ مائنورٹیز کو, ان کو ایکولی پاکستانی کی طرح ٹریٹ کیا جائے. اب مائنورٹی کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ آئین کے بعد 73 کے آئین کے بعد مائنورٹی ایک لیگل ٹرم ہے, ایک لیگل ڈیفینیشن ہے, آپ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے, چونکہ پاکستان کے اندر پاکستانیوں کو وزیر اعظم یا صدر بننے کا حق نہیں ہے, مسلمان پاکستانیوں کو وزیر اعظم یا صدر بننے کا حق ہے. تو آپ نے لیگل طور پر بھی جو ہے ایک ڈسپیرٹی پیدا کرتی ہے, تو پھر وہ ڈسپیرٹی رائٹ سے بھی ٹرانسفر ہوگی, کیونکہ اگر آئین تصور کرتا ہے کہ کوئی غیر مسلم انٹلیکچولی یا مورلی یا ایتھکلی یا لا ابائڈنگ وائز یا کردار کے حوالے سے اتنا فٹ نہیں ہے, چونکہ وہ کلمہ گو نہیں ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بن سکے, تو پھر یہ چیز ٹرکل ڈاؤن تو کرے گی آپ کے معاشرے کے اندر, آپ کی سیاست کے اندر.
جناب محمود بشیر ورق صاحب آپ کے لیے بہت سارے سوالات ہیں, اب آپ رسپونڈ کرنا پسند کریں گے؟
جی فرمائیے.
جو باتیں جبران صاحب نے اٹھائی ہیں اور اس سے پہلے ڈاکٹر طیب محمود نے بھی کچھ سوالات اٹھائے تھے, خاص طور پر یہ جو آئین کا حوالہ دیا ہے اس میں جس میں مائنورٹی کا ذکر ہے, اس مسئلے کو آپ کی حکومت کس طرح سے ریزالو کرنا چاہتی ہے؟
میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, اصل میں بہت ساری باتوں میں کوتاہیاں اور کمیاں تو ہر جگہ, ہر معاشرے میں, ہر جگہ دنیا کے ہر خطے میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے, ہم ایک ہے اور ہمیں مل جل کر رہنا ہے. جہاں تک یہ پھر بات آئی ہے پاکستان کے آئین کے بارے میں کہ ہم مائنورٹی اور میجارٹی کے بارے میں, خود میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی سارے ایک ہیں, ہمیں ایک احترام کرنا ہوگا. لیکن دیکھیے نا کہ انگلینڈ میں بادشاہ رومن کیتھولک نہیں ہو سکتا, کرسچن کو تو چھوڑیں, رومن کیتھولک کرسچن بھی نہیں ہو سکتا. تو اس طرح اگر کہیں کوئی اس وقت کوئی ایسی کسی صاحب کو نظر آ رہا ہے پاکستان میں چیف جسٹس غیر مسلم ہو سکتے ہیں, آرمی چیف غیر مسلم ہو سکتے ہیں, اور بے شمار عہدے ہیں, بہت بے شمار عہدے ہیں جن کے لیے ان کے لیے بالکل راستہ موجود ہے. لہذا ان باتوں پر جو باریکیوں میں آ کر اس پر ایک تنقیدی نظر سے دیکھنے کی بجائے ہمیں اس کے مثبت پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کا فائدہ ہوگا, اور جو جو معاشرہ ترقی کرتا جائے گا خود بخود راستے نکلتے آئیں گے. میں نے پہلے کہا کہ یہاں رہنے والی میجارٹی کا بنیادی طور پر فرض ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں ان کا احترام و عزت کریں, یہ ان کا فرض ہے کیونکہ وہ میجارٹی میں ہے. لیکن جو ہم میجارٹی میں رہتے بھی ہم مختلف عقیدوں میں بٹے ہوئے ہیں, سیکٹس ہیں اور بے شمار تضادات کا مجموعہ ہے. وہ تضادات بھی تو ہیں مسلم اور غیر مسلم کے علاوہ, مسلم کے اندر بھی بے شمار تضادات موجود ہیں, اور جو جو ہم آگے بڑھیں گے اور جو جو ہماری اقتصادی طور پر معاشرے میں تعلیم آئے گی, خوشحالی آئے گی, تو ہم یہ تمام رکاوٹیں دور کرتے چلے جائیں گے. اصل بنیادی مسئلہ جو ہے پاکستان کا اور بے شمار ممالک کا وہ غربت ہے, اور غربت میں یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں. میرا خود اپنا مشاہدہ ہے کہ جو چھوٹے موٹے کرائم ہیں اور تھانے کے لیول پر وہ تمام وہ غریب آبادیوں میں زیادہ ہو رہے ہیں, اور جو خوشحال علاقے ہیں, جو ویل آف لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, وہاں یہ تضادات نہیں ہیں. تو یہی بات ممالک کے درمیان بھی ہے. یہ غربت کی وجہ سے صرف یہاں ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں احترام کرتا ہوں اپنے پڑوسی ملک انڈیا, ان کے کانسٹیٹیوشن کا, وہ سیکولر ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں جو اقلیتیں ہیں جس میں مسلم بھی ہیں, جس میں کرسچن بھی ہیں اور جس میں بدھ بھی ہیں, ان کے بارے میں وقتاً فقتاً جو واقعات اور مشاہدے ہو رہے ہیں میں ان کا ذکر کرنا نہیں چاہتا, میں اس لیے کہ یہ تضادات ہر جگہ موجود ہیں. باوجود اس کے کہ وہ مذہب کا نام نہیں لیتے, لیکن اس کے باوجود مذہب کے نام پر بے شمار باتیں ہوئی ہیں. میں پھر ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے پھر شاید دلچسپ نہیں ہو کسی کی جی. اور کو صاحب پسند نہ کریں, وہاں بھی ہے. اور یہی بات جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی نظر آ رہی ہے. یقیناً تعلیم کے ساتھ اور اقتصادی حالت کے بہتر کے ساتھ ساتھ ہم انہی قوانین کے رہتے ہوئے اس قوانین میں نظر ثانی بھی ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے
جی.
ان قوانین کو مثبت طریقے سے استعمال بھی ہو سکتا ہے, اور ہم پرامن طریقے سے اپنے تمام شہریوں کو باعزت سے رہنے کا نہ صرف موقع بلکہ ان کا حق حاصل ہے.
اچھا.
ہر پاکستانی جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, وہ پکا سچا پاکستانی کو اپنا پورا حق حاصل ہے یہاں اپنی زندگی گزارنے کا اور ترقی کرنے کا.
اچھا بلک صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, جبران صاحب ہمارے ساتھ بھی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سعود انور صاحب نے, ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پہلے پاکستانی ہیں جو ریاست کنیٹیکٹ کے ایک شہر ساؤتھ ونسر کے میئر منتخب ہوئے ہیں, خاصے ایکٹیو رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی میں اور اب یہ میئر ہیں وہاں کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ آج ہم مارٹن لوتھر کنگ ہالی ڈے منا رہے ہیں, آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کا آج امریکہ میں جو سول رائٹس کے حقوق ہیں, جو سول رائٹس ہیں, ان پر کتنا اثر ہے اور کتنا مرون منت ہے ان کی جدوجہد کا؟
السلام علیکم جی, شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. تو آج ہم جو ہے نا یہ دن جو مناتے ہیں یہ 1986 میں منانا شروع کیا, مگر جو مارٹن لوتھر کنگ کے جو کام تھا سول رائٹس کے لیے یہ 1950-1960 اس زمانے میں پوری فل فورس میں تھا. اس زمانے میں اگر آپ ہم ان حالات کو دیکھیں اس زمانے میں جو تھے امریکہ کے اندر, اس میں ایک جو افریقی شخص افریقہ سے جو آئے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے ان کے حقوق بالکل مختلف تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہ سفید رنگت کے لوگ تھے. اور ان کے ڈفرینسز اتنے زیادہ تھے کہ ان لوگوں کو نہ ان کا رائٹ سے ووٹ دینے کے رائٹ سے, نہ ان لوگوں کو ایک جگہ پہ جہاں پہ وہ اپنا کھانے کی جگہ ان کے لیے الگ, پانی پینے کی الگ, بس میں بیٹھنے کی الگ. اور اس طریقے سے ایک انسان کو اور لوگوں کو طریقے سے ان کو رکھا جاتا تھا یا ان کا بالکل ہی نہ خیال کیا جاتا تھا. اور اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو مارٹن لوتھر کنگ جو تھے اس پوری جد و جہد کے بانی تھے, اور انہوں نے بہت سارے اس زمانے میں لیڈر تھے, افریقن امریکن لیڈرز تھے, مگر ان کی خاصیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی تکلیفیں اور جو بھی مصیبتیں ہمیں مل رہی ہیں ہم ان کو پیسفلی اس سے ہم لوگ مذاکرات کریں گے اور پروٹیسٹ کریں گے اور سول ڈسوبیڈینس بھی کریں گے, مگر وہ پیسفل طریقے سے کریں گے. اور اس وجہ سے اور جو افیکٹ تھا وہ اتنا شدید اور سگنیفیکنٹ تھا کہ وہاں سے ان کی جد و جہد, ان کی محنت, اور اس زمانے میں جو ان کے ساتھ جو لیڈر تھے, تمام دوسرے مذاہب کے بھی لیڈر, تمام دوسری کمیونٹیز کے لیڈر, سارے مل کے ان کے ساتھ چلے. اور اب امریکہ کے اندر لاز ایسے ہیں جس کے اندر سب کے رائٹس ایکول ہیں.
اچھا جبران صاحب, جو بات تو ڈاکٹر سعود انور نے کہی ہے اس میں جو کی ورڈ ہے اور جو مارٹن لوتھر کنگ کا ایک سب سے بڑا مشن تھا, پیسفل, پرامن, پاکستان میں ہم پرامن طریقے سے ان حقوق کے لیے جد و جہد کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ ڈسکریپینسیز ہیں, تو ایک پرامن انداز میں آپ نے مطالبات کو, اپنی باتوں کو آگے کیوں نہیں بڑھایا جا سکتا؟
پہلے تو میں سعود صاحب کو سلام کہوں گا. میرے خیال میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اگست
میں. بالکل ہوئی تھی, اور ویری امپریسو, میری خوش قسمتی ہے کہ پھر سے آپ سے ملاقات ہو رہی ہے.
جی
سر, خوش قسمتی میری بھی ہے. سر میں اس پہ تھوڑا پہلے پہلا پوائنٹ میں لے لوں گا کہ پہلی بات ایک بہت مختصر کہ یو کے کو پلیز کمپیئر نہ کیجیے پاکستان سے, آپ کو کوارنٹی سے نہ کیجیے. ہم مناسب کی بات کر رہے ہیں, ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اور وہاں کا وزیر اعظم جو ہے وہ کسی مذہب کا ہو سکتا ہے مگر الیکٹ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر انہوں نے اکنامک کی بات کی, جو اکنامک ڈفرینسز ہیں وہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اربن سینٹرز میں بھی اور رورل سینٹرز کے اندر بھی گیٹوز بن رہے ہیں. ان دا سینس کہ جی کراچی کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کو باقاعدہ سے علاقے ملیں گے, انچولی ہو گیا, جعفر تیار ہو گیا, باغ ٹاؤن ہو گیا, رضوی ون رضوی ٹو ہو گیا, یہاں سارے شیعہ رہتے ہیں, اہل کشمیر رہتے ہیں اور الگ رہنا پسند کرتے ہیں سیکورٹی سیفٹی ریزنس کی وجہ سے, چونکہ کشیدگی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر آپ کو جائیں گے تو آپ کو مخصوص شہر ملیں گے, مخصوص علاقے اور گاؤں ملیں گے, یہاں پہ مسیح آبادی بہت زیادہ ہے اور وہیں رہنا پسند کرتی ہے اور اس کے آس پاس رہنا پسند کرتی ہے چونکہ ایک گروئنگ انسیکیورٹی معاشرے میں ہے. اور اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ ہم نے جو ایک مہم شروع کی تھی جس کو میں صحیح بات سے ملاؤں گا کہ کیا ہم امن پسند کر سکتے ہیں کہ نہیں, کہ ابھی جو ہماری مہم شروع ہوئی جو ہم نے لال مسجد کے سامنے مظاہرہ کیا اور ہم نے کہا کہ جی جو عبدالعزیز صاحب ہیں تو طالبان کی پیش رفت کرتے رہتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, تو اس میں سول سوسائٹی نے کوئی ڈنڈے نہیں اٹھائے, ہم نے کوئی خلاف ورزی قانون ایسے نہیں توڑے, ہم باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر بھی اجازتیں لے کے حکومت سے لے کے گئے اپنے پروٹیسٹ کے اندر. پروٹیسٹ سے پہلے ابھی ہم نے 16 جنوری کو یہاں پہ اتنا بڑا پروٹیسٹ کیا پارا میں, تو باقاعدہ گورنمنٹ کے پاس جاتے تھے, اپلیکیشن دے کے, پرمیشن لے کے, نوٹس لا کے ان کے اتھارٹیز کے ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں. لا کو فالو کرتے ہیں, قانون ہم نے کوئی نہیں توڑا, کوئی ہم نے سڑکیں بند کرنے کی, دکانیں بند کرنے کی بات نہیں کی, مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ یہ اکنامک جو پہلو چھیڑا ہے بڑے مزے کا چھیڑا ہے, تو اگر آپ پاکستان کا سوشل میک اپ دیکھیں اور اس کو امریکہ سے کریں کمپیئر, امریکہ میں آپ کو بہت سارے پارکس ملتے ہیں, میوزیم ملتے ہیں, امیوزمنٹ کی جگہیں ملتی ہیں جہاں الگ الگ اکنامک بیک گراؤنڈ اور کلاسز سے لوگ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, بک کلبز ہوتے ہیں, تھیٹرز ہوتے ہیں, سنیماز ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر امیروں کے ماحول الگ ہیں, غریبوں کی مارکیٹیں الگ ہیں, امیروں کے کلبز الگ ہیں, غریبوں کے پارک الگ ہیں, امیروں کے علاقے سنیماز الگ ہیں, غریبوں کے لیے سستے ہیں, امیروں کے لیے بڑے سنیپلیکس ہیں. ایک جگہ پہ گھوم پھر کے جب پاکستان جو بغیر برابری کے بیٹھ جاتا ہے, جسے وہ کمپنی کا ایگزیکٹو ہو یا سڑک کو ٹھیلا لگانے والا, وہ آپ کی مسجد رہ جاتی ہے, یہاں پہ آپ بیٹھ کے برابر سے آرام سے بات کر سکتے ہیں دوسرے سے. اور وہاں کے اوپر شدت پسندی کا ایک پہلو آہستہ آہستہ قریب ہو رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا تمام مساجد میں, مگر کہیں قریب ہو رہا ہے. اس لیے جو ہم نے بات کی تھی ریکلیم اور ماسک کی, تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ اگر ہم ماسک ریکلیم کر لیں گے تو شاید وہ گلی محلہ ریکلیم ہو جائے گا, گلی محلے سے کمیونٹی, کمیونٹی سے شہر, شہر سے ملک. تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ اکنامک ڈسپیرٹی پاکستان میں اتنی ہے, یہ قوم بٹی ہوئی ہے, تو یونائٹنگ فیکٹر جو ہے یا تو ایک جگہ جہاں امیر غریب سے بات کرتا ہے وہ دکان کا کاؤنٹر ہوتا ہے, یا وہ مسجد جاتی جہاں وہ برابر بیٹھ جاتے ہیں. تو اور ہم نے پھر بھی بات کی کہ ہم کسی بھی قسم کی وائلنٹ تحریک کے اندر اور مہم کے اندر بلیف نہیں کرتے, کیونکہ وہ بھی ایک ایکسٹریمزم کا پہلو ہے. آپ اپنے حقوق کو کا کہتے ہیں, اپنے حقوق کی جنگ کے لیے دوسرے کے حقوق پامال نہیں کر سکتے, اور اس کی کوئی بھی طرفداری نہیں کرے گا.
ورک صاحب ایک آخری بات یہ بتائیے مجھے کہ جو باتیں ابھی سعود انور صاحب نے بھی کی اور جبران صاحب نے بھی کی کہ پاکستان میں ایک ٹالرنٹ معاشرے کے قیام کے لیے ظاہر ہے کہ سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے لیکن حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں, تو آپ کی حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ ظاہر ہے کہ ابھی نہیں, ابھی تو حالات بہت ہی متلاطم ہیں, لیکن بائی دا پیسج آف دا ٹائم کوئی آپ لوگوں کا پروگرام ہے اس قسم کا؟
نہیں, میرے خیال میں ہم خام خواہ شکست کا شکار ہو جاتے ہیں. حکومتیں موجودہ ہی نہیں, اب اس سے پہلے بھی حکومتیں آتی رہی ہیں, وہ کوشش یہی کرتی رہی ہیں کہ یہ ڈسپیرٹی ختم کی جائے اور قانون کو نافذ کیا جائے اور انسانی حقوق کی عزت احترام کیا جائے. یہاں تک میرے بھائی نے ذکر کیا کہ یہاں پارک غریبوں کے لیے ہیں اور امیروں کے لیے ہیں, میں مانتا ہوں کہ ڈسپیرٹی ہے اور کافی فرق ہے, لیکن الحمدللہ پاکستان میں کوئی ایسا پارک نہیں ہے جو غریبوں کو علیحدہ ہو اور امیروں کو علیحدہ ہو. اور جیسا کہ پھر ذکر کیا ہے, سب سے پاکیزہ اور صاف ماحول جس میں غریب اور امیر کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے وہ مساجد ہے, اور مساجد میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو منفی رویہ جن کا ہے, لیکن اکثریت جو ہے وہ مثبت انداز سے عبادت کے لیے جاتی ہے. اور بڑے کبھی آپ نے خود بھی ملاحظہ کیا ہوگا, نہایت ہی خوشگوار ماحول میں ہم چلتے ہیں, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جو لوگ ہیومن رائٹس کے لیے کوشش ہیں دنیا میں تمام تاریخ کے, جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں, مارٹن لوتھر کنگ کا ذکر آیا اور میں ابراہیم لنکن صاحب کا بھی ذکر کروں گا, جن لوگوں نے تحریکیں کی اور کام کیا اور جن کی ہم ستائش کر رہے ہیں اور جن کا نام بڑا فخر سے لیتے ہیں, ان لوگوں کو بھی آخر کار اس منفی رویے کا شکار ہوئے. اب تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تحریکیں کو ہم نے بات کرنے کا انہوں نے حوصلہ دیا اور ہم کر رہے ہیں, لیکن وہ خود شکار ہوئے اس کا. تو اسی طرح پاکستان میں بھی ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں جو ہم 60,000 جانے کو قربانی دے چکے ہیں, اسی منفی رویے کے رد عمل کے طور پر یہ پاکستان کی 60,000 جس میں 10,000 کے قریب فوجی جوان ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے کہ حکومت موجودہ ہی نہیں کہ آئندہ آنے والی حکومتیں بھی اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں آئی ہیں وہ اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش میں لگی رہی ہیں. اور اب بھی جو ہم نے جو عدالتوں کا ذکر کیا, پھر اس کو بریکے سے دیکھیں تو بہت سارے اس میں آپ غلطیاں بھی نکال سکتے ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتیں شاید ٹھیک نہیں ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اس پارٹ میں سے گزر رہے ہیں, ہماری تکلیف کو باہر کی دنیا اچھی طرح نہیں سمجھ پاتی, ہم انتہا پسندوں اور بیرونی دنیا کی رائے کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے سروائیور کے لیے سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا. جیسے ایک چاقو یا نشتر جو ہے وہ استعمال اس کا غلط ہے, لیکن ڈاکٹر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس پر دوائی گولی یا ٹیکا اثر نہ کرے تو پھر نشتر سے اس کو چیر پھاڑ کرنا پڑتی ہے. ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم اس کو برائی کو دور کرنے کے لیے ہمیں سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اس میں نیت سوال ہے کہ نیت ہماری ٹھیک ہونی چاہیے, اور مجھے یقین ہے کہ جس نیت سے جس جذبے سے ہم کام کر رہے ہیں ہم کامیاب ہوں گے, لیکن ہمیں پوری دنیا کی ستائش چاہیے, تامن چاہیے, اور ہمارے بارے میں جو میں نے 99% لوگ ہیں ان کو ان کے جذبے کو ان کے خیالات کی
ورک صاحب بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جناب جبران صاحب, جناب ڈاکٹر سعود صاحب اور جناب محمود بشیر ورک صاحب, اب تمام سوال احبان کا بہت شکریہ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. ہمارے آج کے پروگرام پروڈیوسر تھے بیٹو میر اور ہمارے انجینئر تھے سلمان تاراوالی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.